السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، إن الدين عند الله الإسلام. صلوات سيدنا محمد وعلى آله. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کل یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام دین امن و سلامتی ہے، جو انسان کو انسان کے ساتھ مل کے رہنا سکھاتا ہے، جو انسان کو انسان کی مدد کرنا سکھاتا ہے، اور جس کی تعلیمات یہ ہیں کہ خالی انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں، درختوں اور وہ چیزیں جس میں زندگی نہیں ہے ان کا بھی خیال کرو. عزیزان گرامی، سب سے بڑا سانحہ یہ ہے جو میں کل روا روی میں کہتا گزر گیا کہ اسلام کی صورت لوگوں نے دیکھی ہی نہیں. اسلام نے انسانوں ہی کی بات نہیں ہے خالی، اسلام نے جانوروں اور درختوں اور زمینوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. وہ دین جس پر آج ٹیررزم کا لیبل لگایا جا رہا ہے اور جس کو دہشت گردی سے منسوب کیا جا رہا ہے، وہ اسلام نہیں ہے اور نہ اسلام کی یہ ٹیچنگز ہیں، نہ اسلام کی یہ تعلیم ہے. میں آپ کو دہشت گردی کے قصے سناؤں گا، مگر پہلے میں آپ کو یہ سنا دوں کہ اصلی اسلام ہے کیا. اسلام وہ نہیں ہے جو میں بتاؤں، اسلام وہ نہیں ہے جو آپ بتائیں، اسلام وہ نہیں ہے جو کوئی بڑا تاجر بتائے یا کوئی بادشاہ بتائے یا کوئی سلطان بتائے یا کوئی طاقتور آدمی بتائے. اسلام وہ ہے جو قرآن بتائے، جو رسول بتائے، جو امام بتائے. اسلام ایسا لاوارث نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے کچھ بول دے اور جس کا دل چاہے جو کمنٹ کر دے. اسلام بتانے کے لیے یا قرآن بولے گا یا رسول بولے گا یا علی یا ولی بولیں گے، تب کو ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ اسلام ہے. اس کے علاوہ ہم آپ بولتے رہیں، جو منہ میں آتا ہے جب مصلحت ہوتی ہے ویسا بول دیتے ہیں، جدھر سے پیسے ملتے ہیں ویسا بول دیتے ہیں، جدھر سے نفع کی امید ہوتی ہے ویسا بول دیتے ہیں، ان لوگوں کی زبانوں کا اعتبار ہی کیا؟ اور ہمارے عام میں سنیے قرآن کیا کہتا ہے، انسانی جان کی قیمت کیا ہے قرآن کی نظر میں؟ گروہ نہیں، ماب نہیں، گروپ نہیں، ایک انڈیویجول، ایک آدمی کی قیمت کیا ہے اسلام کی نظر میں؟ سنیے، اس لیے کہ یہ قرآن بول رہا ہے، یہ قرآن بول رہا ہے، اسلام کی مذہبی کتاب، ایک انسان کی جان کی قیمت، ایک انسان کی جان کی قیمت حکومتیں چند لاکھ روپے میں آنک لیتی ہیں، کمپنسیشن دیتے وقت چند ہزار یا چند لاکھ روپے میں ایک انسان کی جان کی قیمت کو اسس کیا جاتا ہے، لیکن اسلام ایک انسان کی جان کی قیمت بتاتا ہے کیا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے ایک آدمی کی زندگی بچائی، ایک آدمی کی، گویا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی بچائی، اور جس نے ایک آدمی کو مار ڈالا گویا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو مار ڈالا۔ تو انسان جب، اسلام جب جان کی قیمت آنکھتا ہے تو وہ ایک پلے میں ساری دنیا کے انسانوں کو رکھتا ہے، اور ایک پلے میں ایک انسان کو رکھتا ہے، اور ایک انسان کے جان کی قیمت ساری دنیا کے انسانوں کے برابر معین کرتا ہے۔ اور سمجھا آپ نے، یہ ہے اسلام میں انسانی جان کی قیمت۔ اور جب رسول بولتے ہیں، یہ تو قرآن بولا، اور جب رسول بولے تو انہوں نے مسلمان کی ڈیفینیشن دی کہ مسلمان کہے جانے کے قابل کون ہے، کون ایسا شخص ہے جو اتھرائز ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اپنے کو مسلمان کہے یا ہم اس کو مسلمان سمجھیں، تو کس بنیاد کا سمجھیں؟ کیا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ اس کا ہاتھ کسی پر ظلم کرے، نہ اس کی زبان کسی کی بدگوئی کرے، جو اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول کر سکے وہ مسلمان ہے۔ جس کا ہاتھ قابو میں نہ ہو اور جس کی زبان قابو میں نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے، مولا علی نے انسانیت کو کس نظر سے دیکھا؟ سلسلہ آگے بڑھتا جائے، اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، مولا علی نے کیا فرمایا، یہ بھی سنیے۔ مولا علی نے خط لکھا ہے اس وقت مالک اشتر کو جب ان کو مصر کا گورنر بنایا تھا، بڑا یادگار خط ہے، بڑا عظیم خط ہے، جس میں دستور حکومت اور سب کچھ لکھ دیا ہے مولا نے۔ اس کے اندر اپنے گورنر کو لکھتے ہیں کہ جس علاقے میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اس میں تمہیں دو طرح کے لوگ ملیں گے، یا وہ ملیں گے جو تمہارے مذہبی بھائی ہوں گے، یا وہ ملیں گے جو سورج شکل میں تمہارے جیسے انسان ہوں گے۔ تو مولا علی نے دو بنیادیں فراہم کی، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنے کی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، ایک دوسرے کو سہارا دینے کی۔ یا تو مذہبی بھائی ہونے کی بنیاد پر آپ اپنے بھائی کی مدد کریں، اور یا اپنا جیسا انسان ہونے کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی کی تعلیم یہ ہے کہ انسان انسان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، یا سچے مذہب کی بنیاد پر یا انسانیت کی بنیاد پر. آج سے 1400 برس پہلے ایک مذہبی رہبر نے انسانیت کو بیس بنا کے تعلیم دی ہے انسان کو انسان سے ملانے کی. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی تعلیم. میں چاہتا ہوں پہلے نقشہ تو سامنے آ جائے، پہلے آپ تصویر کی آؤٹ لائنس تو دیکھ لیجئے کہ کیا ہے. اسلام قرآن کی نظر سے، اسلام حدیث کی نظر سے، اسلام نہج البلاغہ کی نظر سے. میں نے آپ کو تین مثالیں ابھی دی انسان کے لیے. اب آئیے انسان سے آگے بڑھتے ہیں ہم. آج جب دنیا جاگی ہے، جب دنیا ہوشیار ہوئی ہے، تو آج دنیا میں ایسے آرگنائزیشن پہلے یورپ میں بنے، پھر اب ایشیا میں بھی بننے لگے، جس میں جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور سمپتی کا اظہار کیا جاتا ہے. اسلام نے آج سے 1400 برس پہلے جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور سمپتی کی تعلیم دی ہے. اسلام کی فقہ میں، اسلامی تھیالوجی میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس روپیہ ہے اور آپ برداشت کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، اور 3000 روپے کے 3 چلو پانی مل رہے ہیں وضو کے، تو آپ روپیہ دیجئے اور پانی خریدیے اور وضو کیجئے. اگر آپ کی حیثیت ہے، غریبوں سے نہیں، مالدار ہیں آپ، پیسے والے ہیں آپ، بڑے سیخ ہیں آپ، پیسہ آپ کی جیب میں ہے، وضو کے لیے پانی وہ کہتا ہے ہم دیکھیں گے کتنا پانی ہے، کیا آپ وضو کر لیں، کہتا ہم 5000 روپے میں دیں گے یہ پانی. نکالیے سیدھے آپ سے 5000 کی گڈی، دیجیے اسے، پانی لیجیے، وضو کیجیے، نماز پڑھیے، واجب ادا کیجیے. لیکن وہی اسلام جو نماز اور وضو کی اتنی اہمیت بتاتا ہے کہ اگر اتنا مہنگا پانی بھی ملے تو اگر افورڈ کر سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو تو خریدو، وہی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہاری سواری کا جانور پیاسا ہے اور تمہارے پاس وضو کا پانی ہے، یا تم ڈیزرٹ میں چل رہے ہو اور تم نے دیکھا کہ کوئی جانور پیاس سے مر رہا ہے اور تمہارے پاس وضو کا پانی ہے، تو اس وضو کے پانی کو مرتے ہوئے جانور کو پلا کے اس کی زندگی بچا لو، تم تیمم کر کے نماز پڑھو، اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا، اللہ تمہیں ثواب بھی دے گا جانور کی زندگی بچانے کا. اور ہمایا آپ نے دیکھا جنگل میں کوئی جانور تڑپ رہا ہے کیا، سب آپ پلا دیجئے اس کو پانی، آپ وضو کا پانی نہیں آپ پاس، کوئی حرج نہیں، نماز کا وقت آئے گا، آپ زمین پر تیمم کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ آپ سے وہی نماز قبول کرے گا اور ضرور قبول کرے گا. یہ اسلامی فقہ کی تعلیم ہے، فقہ اسلامی میں آپ کو یہ چیز ملے گی. مولا علی نے سنیے اپنے عاملوں کو لکھا جو مختلف علاقوں میں ان کی طرف سے ٹیکس وصولتے تھے، جس کا نام زکوٰۃ ہے، اسلامی زکوٰۃ. تو زکوٰۃ جانوروں پر بھی واجب ہوتی ہے، اونٹ، گائے، بکری، تو زکوٰۃ ہے. تو جو ان کے ٹیکس کلیکٹر تھے، جو ان کی طرف سے جا کے زکوٰۃ کا سامان وصولتے تھے، ان کو باقاعدہ آرڈر لکھا کہ جب تم زکوٰۃ کے جانور لے کے چلو اور منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارے پاس دو راستے ہوں، ایک لمبا راستہ ہو مگر اس کے اندر چارہ اور پانی ملتا ہو، اور ایک شارٹ کٹ ہو مگر اس میں چارے اور پانی کی کمی ہو، تو تم لمبے راستے سے آنا، شارٹ کٹ سے نہ آنا، تاکہ تمہارے جانوروں کو بھوک اور پیاس کی تکلیف نہ ہو بلکہ وہ آرام سے کھاتے پیتے ہوئے آئے۔ دوسرا آرڈر لکھا کہ اگر تمہارے جو سات جانور ہیں ان میں کسی کے پیروں میں کوئی تکلیف ہو تو ان کو تیز نہ دوڑانا، تیز نہ بھگانا، بلکہ آہستہ چلنا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ یہ باقاعدہ حکم ہے جو موجود ہے کتاب کے اندر، دیکھا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد ہمارے اماموں کی لائف جو ہے اس کے اندر جانوروں کے لیے وصیتیں ہیں۔ آپ رمضان مبارک میں اکثر سنتے ہوں گے کہ مولا علی کے گھر میں جو بتیں پلی تھیں ان کے لیے وصیت فرمائی کہ ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا، اور اگر خیال نہ رکھ سکو تو ان کو آزاد کر دینا۔ جانور کے ساتھ ہمدردی اسلام میں۔ چوتھے امام نے پانچویں امام سے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام، شہادت کے وقت اپنی سواری کے ناقے کے لیے وصیت فرمائی تھی اور کہا تھا بیٹا میرے بعد اس کا خیال رکھنا، میں نے اس پر بیٹھ کے 25 مرتبہ حج کرنے گیا ہوں، اور بیٹا میں نے کبھی اس کو تازیانہ نہیں مارا ہے آج تک، میں نے اس کو کبھی تازیانہ نہیں مارا، 25 دفعہ حج کرنے گیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اسلام میں جانوروں کے متعلق احکام ہے۔ اب آئیے سنیے، اسلام میں درختوں کے لیے احکام ہے کہ درختوں کو کس طریقے سے لگاؤ، کس طریقے سے زمینوں کو فرٹائل بناؤ، کس طریقے سے درختوں کی سیوا کرو۔ حدیث رسول میں ہے کہ جو آدمی درخت لگا کے مر جائے اس کے نام عمل میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، اس لیے کہ درخت سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، لوگوں کو اس درخت سے فائدہ پہنچے گا، مرنے والے کے نام عمل میں ثواب جائے گا۔ مولا علی نے اپنے دور حکومت میں بھی اور دور حکومت کے علاوہ زمانے میں بھی خاص طور سے لوگوں کو باغبانی کی تعلیم دی، اور آپ خود بھی اکثر و بیشتر آپ نے واقعات میں سنا ہوگا کہ باغ میں کام کر رہے ہیں، یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں، مولا علی نے تعلیمات دی۔ درختوں کے لیے وصیتیں ہیں، ہرے درخت کے کاٹنے کو منع کیا ہے، روکا ہے کہ اس کو نہ کاٹو، نقصان ہوتا ہے۔ اب یہاں تک تو درخت تک تو کہتے ہیں زندگی ہوتی ہے، لیکن زمین میں زندگی تو نہیں مانی جاتی۔ اسلام وہ مذہب ہے جو زمین کا بھی خیال رکھتا ہے۔ سنیے گا، نہج البلاغہ میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، جو مکتوبات کا سیکشن ہے، جو خطوط ہیں آپ کے احکام ہیں، اس کے اندر آپ کو ملے گا یہ دوسرا سیکشن جو ہے نہج البلاغہ کا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم زمین سے ریونیو وصولو تو زمین کا حصہ زمین کو واپس کرو، اس طریقے سے ہمیشہ تمہاری زمینیں فرٹائل رہیں گی۔ یعنی جب زمین سے پیسہ ٹیکس کا وصولا جائے تو ایک پورشن اس ٹیکس کا واپس زمین کے ڈیولپمنٹ پر لگایا جائے تاکہ زمین ہمیشہ فرٹائل رہے۔ عزیزان گرامی، آج سے 1400 برس پہلے ایک انسان اسلام کے تعلیمات کا نمونہ بنا ہوا زمینوں کے لیے وصیت کر رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابو تراب کے معنی کتنے وسیع ہیں۔ صلوات و محمد و علی مقصد اس تقریر سے یہ تھا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ تصویر آ جائے کہ اسلام کا بنیادی تھیم کیا ہے اور تصور کیا ہے زندگی و حیات کے متعلق، انسان کے متعلق، زیرو اور ذی‌حیات چیزوں کے متعلق. بات آگے بڑھتی ہے. یہ جو کچھ میں نے آپ کو سنایا، یہ یا قرآن کے تعلیمات ہیں یا رسول کے تعلیمات ہیں یا آل رسول کے تعلیمات ہیں. لیکن اسلام کے ساتھ عظیم تجدید جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اسلام پر ملوکیت و سلطنت کا قبضہ ہو گیا، اسلام پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا جن کا مقصد تھا حکومت. نتیجہ یہ ہوا کہ دھبے حکومت کے تھے گئے اسلام کے سر، کیریکٹر حکومت کا تھا گیا اسلام کے سر. اس طریقے سے حکومت والوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کو بدنام کیا. یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ میرا مقصد کسی کی دلازاری نہیں ہے، مگر تاریخ کی انالیسس ہے، اور تاریخ کی انالیسس میں اگر میں فیکٹس اور حقائق کو چھپاؤں گا تو مجرم کہلاؤں گا. لہذا میں سچائیاں بے نقاب کرتا جاؤں گا، لیکن کسی کی ذاتی عداوت یا محبت میں نہیں. اسلام جس وقت آیا ہے اس وقت دنیا حکومت و سلطنت کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو بہت غور سے سنیے گا. اسلام جب آیا ہے تو دنیا حکومت و سلطنت کے رازوں سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، اور عرب کے جزیرہ نما، عرب کے پیناسولا کے دونوں طرف دو عظیم سلطنتیں قائم تھیں. عرب کے پیناسولا کے اس طرف عظیم ایرانی شاہنشاہیت کا سلسلہ تھا، اور عرب کے جزیرہ نما کے اس طرف عظیم بازنطینی سلطنت کا سلسلہ تھا جو روم تک مل جاتا تھا. ایک طرف عیسائیوں کی ایک بڑی عظیم حکومت قائم تھی، اور ایک طرف پارسیوں کی ایک بڑی عظیم حکومت قائم تھی. تو یہ تصور نہ کیجیے گا کہ عرب کے جزیرہ نما کے رہنے والے سلطنت کے رازوں سے یا سلطنت کے معاملات سے بے خبر تھے. اگر اندر کے رہنے والے بے خبر بھی ہوں تو جو گھوما کرتے تھے وہ تو باخبر تھے. اسلام جب آیا تو شروع میں جب تک حضور مکے میں رہے اس وقت تک تو مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں. حالانکہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اعلان اسلام سے پہلے بھی بعض راہبوں نے، بعض ستارہ شناسوں نے، بعض قیافہ شناسوں نے یہ بات بار بار کہی کہ یہ لڑکا ایک عظیم اقتدار کی سربراہی کرے گا. نہیں کہہ سکتے کہ اس تصور کے ساتھ کون کون رسول کے ساتھ آیا، لیکن تاریخ نے جو ہم کو بتایا وہ ہم نے سن لیا. لیکن جب حضور مدینے آ گئے تو مدینے میں دو چار برس گزرنے کے بعد اقتدار کی صورت ابھر کے سامنے آنے لگی، اور حضور کی پیروی کرتے ہوئے لوگ حضور کے احکامات پر عمل کرتے رہے. وہاں نہ حکومت کا کوئی ذکر تھا، نہ حکومت کی کوئی بات تھی، نہ حکومت کا کوئی تصور تھا. مسجد النبی میں زمین کا فرش تھا، مسجد النبی میں کوئی شاہانہ شان و شوکت نہیں تھی، مگر مذہبی جلال وہ تھا کہ جس کی آگے شہنشاہیتیں مان بھولی جا رہی تھیں. اور روم اور ایران کے سفیر اگر کبھی آ نکلے ادھر تو انہوں نے جا کے اپنے اپنے ملکوں میں یہ بیان دیا کہ ہم ایسے شخص سے مل کے آ رہے ہیں جو بالکل سادگی سے معمولی کپڑے پہنے ہوئے زمین کے فرش پر عام آدمیوں کی طرح بیٹھا رہتا ہے، مگر اس کی اثر و اقتدار کا یہ عالم ہے کہ وہ جدھر مڑ کے دیکھتا ہے سارا مجمع ادھر مڑ جاتا ہے، وہ جدھر رخ کرتا ہے سارا مجمع ادھر رخ کرتا ہے. اس کے ماتھے سے اگر پسینے کی ایک بوند بھی گرتی ہے تو لوگ اس کو زمین تک گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر تبرکن اس کو روک لیتے ہیں. وہ حکومتوں کے بھیجے ہوئے لوگ حیرانی سے اس بات کو اس لیے دیکھ رہے تھے کہ وہ عادی تھے حکومتوں کے. حکومتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کی پیچھے برائی ہوتی ہے، سامنے تعظیم ہوتی ہے. وہاں ایوان تعظیم کو سہارا دینے کے لیے جواہرات، بہترین لباس، عمدہ محل، بیش قیمت غذاؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ سرکار ذل اللہ ما بدولت کی عزت افزائی میں کمی نہ ہو. یہاں نبوت کے علاوہ اقتدار تھا جو ان معمولی چیزوں کو خاطر ہی میں نہیں لاتا، تو ان کو حیرت ہوتی تھی دیکھ کے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ جس کے کپڑوں میں پیبند لگے ہیں، جو زمین پر عام آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، مگر اس کا اثر اور اس کا اقتدار اور اس کا روب اور اس کا دبدبا اور اس کی شخصیت کا جلال و جمال وہ ہے کہ ایسا دیکھا نہیں انسان دنیا میں. اقتدار شکل پکڑنے لگا، صورت گری ہونے لگی اقتدار کی، اور اسی عالم میں وہ وقت بھی آیا کہ حضور نے مکے کا سفر کیا. تاریخ کا بڑا پرانا واقعہ ہے اور میں اکثر اس مسجد میں بھی پہنچ چکا ہوں، لیکن ہر مرتبہ جب کسی واقعے سے استدلال کرنا ہوگا تو وہ ریپیٹ کیا جائے گا. حضور مکہ فتح کرنے کے لیے چلے مکے کی طرف مدینے سے، اور آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. جب مکے پہنچے ہیں تو شام قریب تھی اور مکہ شہر ابھی تک کافروں کے قبضے میں تھا. مکے والے کافر تھے. شام قریب تھی، تھوڑی دیر میں سورج چھپا جاتا تھا. مکہ قابل احترام شہر ہے، مکہ حرم خدا ہے، مکے میں تلوار نہیں چلنا چاہیے، مکہ اللہ کی طرف سے امن و امان کی جگہ ہے. مکے کے لیے قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا جو اس کے اندر داخل ہوا وہ امن الہی میں آ گیا. رسول نے مناسب نہیں سمجھا کہ دشمن کے شہر میں شام ہوتے جھٹپٹے وقت داخل ہوں, خدا جانے کیا صورتحال ہو اور مکے کے امن و امان کو کہیں زیادہ نقصان نہ پہنچ جائے. لہذا ارشاد فرمایا کہ ہمارا لشکر رات کو مکے کے باہر پڑاؤ ڈالے گا اور سویرے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے جب دن اوپر چڑھے گا تھوڑا تو ہم مکے میں داخل ہوں گے. لشکر مکے کے باہر دور تک میدان میں پھیل گیا. 10,000 کا لشکر تھا, اسی کے حساب سے اس کے سواری کے جانور تھے, اسی کے حساب سے اس کا کچن تھا, اسی کے حساب سے اس کے سارے انتظامات تھے. خبر تو مکے میں بہت پہلے سے تھی کہ لشکر آ رہا ہے, اب یہ خبر آئی کہ لشکر آ گیا. کافروں کا لیڈر, مکے کے کافروں کا لیڈر اور رسول کا پرانا مخالف, خاندان بنی امیہ کا سردار ابو سفیان اپنے مسلمان دوست بنی ہاشم کے فرد رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ ایک پہاڑ کی بلندی پر چڑھا تاکہ رسول کے لشکر کا معائنہ کرے. یہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے, بڑا عظیم واقعہ ہے, بار بار میں اس کو پڑھتا ہوں لیکن یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے اور آپ بھی اس کو کبھی بھولیے گا نہیں. یہ واقعہ لینڈ مارک ہے, یہ واقعہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کی تاریخ کا. دو آدمی فتح مکہ کی رات پہاڑی پر چڑھے, ایک مسلمان تھا ایک کافر تھا, ایک بنی ہاشم سے تھا ایک بنی امیہ سے تھا. جنگ باز ابو سفیان کی تجربہ کار آنکھوں نے لشکر کی طاقت کا اندازہ لگایا, جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں کٹی ہو اس کو لشکر کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگے گی. جہاں تک اس کی نظروں نے کام کیا وہاں تک اس نے لشکر کا پھیلاؤ دیکھا, لشکر کی طاقت کا اندازہ لگایا. اس کے بعد اپنے دوست ابو عباس ابن عبد المطلب کی طرف مڑا اور مڑ کے کافر ابو سفیان نے مسلمان عباس سے, بنی امیہ کے ابو سفیان نے بنی ہاشم کے عباس سے ایک جملہ کہا. یہ فرق ذہن میں رکھیے گا جو میں گنا رہا ہوں آپ کو. اور جملہ یہ کہا کہ او تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی. جان آواز جا رہی ہے وہاں وہاں لوگ سنیں, او تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی. بس جیسے ہی کافر ابو سفیان نے یہ بات کہی ویسے ہی مسلمان عباس نے اس کے کوہنی ماری. وہ کہا بدبخت یہ حکومت نہیں ہے رسالت ہے. نے کوہنی ماری کہا بدبخت یہ حکومت نہیں ہے رسالت ہے. ایک منٹ ٹھہر کے سنیے, ابھی تک سب خیریت ہے, ابھی تک سب خیریت ہے, اس لیے کہ جو حکومت کہہ رہا ہے وہ کافر ہے، جو رسالت کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ سویرے غضب ہو گیا، یہ ابو سفیان بھی مصلحتاً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک حکومت سمجھنے والے، ایک رسالت سمجھنے والے۔ صلوات پر محمد۔ جب لشکر اسلام مکے میں داخل ہوا تو سیاسی اغراض و مقاصد کی بنا پر ابو سفیان نے بھی مصلحتاً جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ میرا ہی خیال نہیں ہے، مولانا مودودی کا بھی یہی خیال ہے، ڈاکٹر طہٰ حسین کا بھی یہ خیال ہے، بہت سے بڑے بڑے مورخین اسلام کا بھی یہ خیال ہے۔ ہاں اکیلے آپ مجھ پہ الزام نہ دیجیے۔ وہ ابو سفیان جو 20 برس رسول اللہ سے لڑا، اس نے سیاسی مسئلے کی بنیاد پر کلمہ پڑھ لیا۔ اب اسلام میں دو طرح کے لوگ آ گئے، وہ بھی مسلمان ہیں جو اس کو رسالت سمجھ رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں جو اس کو حکومت سمجھ رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی سنیے، یہ مسئلہ جب تک ڈیپلی اس کو آپ انالیسس نہ کریں، اس کی سینکڑوں غلط فہمیاں کریٹ کرے گا، پیدا کرے گا۔ دیکھیے مذہب کے اصول اور ہوتے ہیں، سلطنت کے اصول اور ہوتے ہیں۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ کچھ ملے یا نہ ملے رانگ سائڈ نہ جاؤ۔ مذہب کا فارمولا یہ ہے کہ تمہیں کچھ ملے یا نہ ملے رانگ سائڈ نہ جاؤ، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو رانگ سائڈ نہ جاؤ۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ رانگ رائٹ کچھ نہیں، جب مل رہا ہے تو لے لو، یہی رائٹ ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ رمضان کا زمانہ تھا، ایک صاحب نے ہمیں افطار پر بلایا، کہنے لگے اثر صاحب ہمارے یہاں روزہ افطار کیجیے گا۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے، ہم کریں گے روزہ افطار آپ کے یہاں۔ ہم گئے صاحب، تو افطار کا وقت جو تھا وہ 7:30 بجے آتا تھا اس زمانے میں۔ مثلاً مثال ہے کہ 7:30 کے اوپر افطار کا وقت آتا تھا، ہم آپ کے یہاں 6 بجے پہنچ گئے۔ مثلاً پھر تھوڑی دیر بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، پھر جب افطار کا وقت آئے گا تو افطار کریں گے۔ آپ نے ٹیبل کے اوپر سب لا کے سجا دیا، ٹیبل پر لا کے سجا دیا، اور بڑی اچھی افطاری، بہت اچھی مہنگی قیمتی والی افطاری جو تھی وہ سب لا کے ٹیبل پر ہم نے سجا دی۔ تھوڑی دیر میں ایک گروپ اور آیا، ہم اور ہمارے ساتھ 2-4 ساتھی جو تھے وہ روزے سے تھے۔ ہم اور ہمارے ساتھ 2-4 ساتھی جو تھے وہ روزے سے تھے۔ 7:30 بجے افطار کا وقت آتا تھا، آپ نے 6:30 بجے ٹیبل کے اوپر سب کچھ لاکر سیٹ کر دیا. 7 بجے ایک گروپ آیا اور آن کے ٹیبل پر ٹوٹ پڑا, اور جتنی بڑھیا افطاری بھی سب کھا گیا. اور اطہر صاحب اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھے رہے. اب جب 7:30 بجے اٹھے کھانے کے لیے تو وہاں تھوڑے سے ابلے ہوئے چنوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. اب لوگوں نے کہنا شروع کیا, اطہر صاحب نے دیر کر دی, اطہر صاحب لیٹ ہو گئے, اگر اطہر صاحب پہلے آ جاتے تو ان کی پریزنس میں ان لڑکوں کی ہمت نہ پکتی ہاتھ بڑھانے کی, وہ خود ہی بیٹھے رہے تو سب ختم ہو گئی افطاری, تو کوئی کیا کرے. اگر آ جاتے تو پہلا ہاتھ انہی کا بہتا اور سب سے پہلے انہی کو سب ملتا. اب سوال یہ کہ اطہر صاحب سچ مچ روزے سے تھے, افطاری کے چکر میں 7 بجے کیسے آ جاتے جبکہ 7:30 بجے افطار کا وقت آتا ہے. جو لوگ کہتے علی آ جاتے تو انہی کو ملتا, ذرا وہ سلو ہو گئے. کیا آپ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کیا ہم فرائڈ چکن اور فش کٹلیٹس اور پیسٹری اور پیٹیز اور پھلا کے چکر میں اپنا روزہ توڑ ڈالیں گے؟ یار اتنی بڑھیا افطاری کھا لو, روزہ رہے چاہے جائے. ارے آپ انصاف سے بتائیے, کیا کوئی روزے دار روزہ توڑ ڈالے گا؟ ارے کھاتے کھانے تو ہم روزے سے آئے. عزیزان گرامی, جو حکومت سمجھ رہے تھے وہ ٹوٹ پڑے, جو دین سمجھ رہے تھے رک گئے. اب بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ بات واضح ہوئی عزیزان گرامی؟ جو روزے سے نہیں ہے اس کو پرواہ نہیں ہے, جلدی جلدی جو ملے کھا پی کے جاؤ. جو روزے سے 7:30 بجے سے پہلے ہاتھ نہیں بڑھائے گا, اس لیے کہ افطار کا وقت آتا ہے 7:30 بجے. تو ان کا بھائی آپ نے اطہر صاحب جا کے وہاں کھانا کیوں نہیں شروع کیا؟ ہے میں روزے سے تھا کیا, روزہ تو دیتا. تو یا مولا آپ کیوں نہیں گئے ایسے موقع پر کہ اقتدار کا قبضہ ہوتا؟ کہا کیا میں اسلام تو ہوا دیتا. تو عزیزان گرامی, مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ملوکیت و سلطنت کا دخل ہو گیا, اور پھر ملوکیت و سلطنت کے شہدائیوں نے جس طریقے سے اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا اس کے نتیجے میں اسلام کی تصویر بگڑنا شروع ہوئی. اور آج تک چونکہ کسی نے اس کا صحیح تجزیہ پیش نہیں کیا, اس لیے اسلام کی تصویر کے اوپر یہ دھبا لگ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں. آپ وہ کیریکٹر پیش کیجئے دنیا کے سامنے جنہوں نے انسانیت کو زندہ کیا ہے, جن نے زندگی کو سنوارا ہے. ان کیریکٹرز کو ہٹائیے سامنے سے جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں دنیا میں. جب تک مسلمان مسلم بادشاہوں کی تاریخ سے لپٹا رہے گا, اس وقت تک دہشت گردی کی کھل کے مذمت نہیں کرتے. حکومت جا چکی, اب یادوں کے ساتھ لپٹے نہ رہی ہے, حقیقت کی دنیا میں واپس آئیے. اسلام آپ کے دکھ درد کا علاج آج بھی ہے, بشرطے کہ حقیقی اسلام ہو, سیاسی اسلام نہ ہو. اسلام میں ضد بحث کی گنجائش نہیں ہے, اسلام میں تیرے میرے کی گنجائش نہیں ہے. اسلام ایک اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے جو انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے, جو اس لیے آیا ہے کہ وہ دوسرے کی خدمت کرے, جو اس لیے آیا ہے کہ وہ اپنی انا کو توڑے. اسلام کو سمجھیے. نماز کیا ہے سمجھ کے پڑھیے. نماز اسلام کی ایک علامت ہے. نماز, اگر میں نماز ہی غالی سناؤں آپ کو تو اس میں وقت لگ جائے. کب تک بادشاہت کے چکر میں رہیے گا؟ کب تک اقتدار والوں کا ذکر مزے لے لے کے کرتے رہیے گا؟ اس سے نقصان پہنچ رہا ہے مشن کو. آپ کردار پیش کیجئے رسول کا کردار. اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر فاتح سفید پرچم لے کے داخل ہوتا ہے. سنیے, جب کسی شہر میں فاتح داخل ہوتا ہے تو شہر کے رہنے والے سفید پرچم بلند کر کے ہم کی بھیک مانگتے ہیں, اور فاتح کے تیور بدلے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے آج میں ظالموں کو مزہ چکھاؤں گا, آج اس شہر کی عید سے عید بجے گی, آج اس شہر میں خون کی برسات ہوگی. آج میرے قبضے میں ہے. اسلام کا رسول جب آیا مکے میں تو اس بات کی تمام تر گنجائش تھی کہ مزاج برہم ہوتا, اس لیے کہ مکے والوں نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ رات کے اندھیرے میں وطن چھوڑا تھا. مکے والے بدر میں, احد میں, خندق میں لشکر لے لے کے گئے تھے لڑنے کے واسطے. مکے والوں نے مسلمانوں کو ایزا دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. مکے والوں کی گردن پر سینکڑوں مسلمانوں کا خون تھا, اور رسول کے خاندان والوں میں عبیدہ کا خون تھا, حمزہ کا خون تھا, بہترے خون مکے والوں کی گردن پر تھے. مگر مکے میں داخل ہونے والا فاتح اس مرد کو نہیں تلاش کر رہا تھا جو ہمیشہ لشکر لے کے آتا تھا کہ محمد کا سر لے کے آنا, اور اس عورت کو نہیں تلاش کر رہا تھا جس کی باچوں سے حمزہ کا خون ٹپک رہا تھا. وہ سفید پرچم لے کے داخل ہوا مکے میں. سرور کائنات اپنے ہاتھ میں خود سفید پرچم لے کے مکے میں داخل ہوئے, اور جا کے کہا کہ مکے والوں کو امان ہے. اسلام کی صورت بادشاہت میں بدل دی. بڑا دردناک قصہ ہے عزیزان گرامی. یہ کہا تھا کہ اس درد کو روتا رہوں. کیا دنیا آج کی دنیا سیکھے محمد سے؟ خوف و دہشت میں راتیں اور دن گزارنے والے آج آن کے دیکھیں کہ اعلان ہو رہا ہے جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے اسے امان ہے, جو مسجد الحرام میں آ جائے اسے امان ہے, جو ہمارے دشمن ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان ہے, اور جو اسلحہ کھول کے نکل آئے نہتہ اسے امان ہے. شہر ہے نا, ہر آدمی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے اسے دوا چاہیے، کسی کا بچہ بھوکا ہے اس کو دودھ لانا ہے بازار سے، یہ نہیں کہہ سکتے آج شہر میں کہ گھر سے نہ نکلنا، مشکل پیدا آئے گی زندگی میں، زیادہ نکلے گا بھی آدمی، اگر ایمرجنسی ہے تو نکلے گا، تو کیسے نکلے، نکلے تو مارا جائے، کہا نہیں جو نہتا نکلے گا وہ نہیں مارا جائے، جو اعلان کر رہا ہے اس کا اپنے لشکر کا کنٹرول اتنا ہے کہ 1% بھی اس کے آرڈر کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم فاتح کی حیثیت سے، لیکن جب ملوکیت نے سروں کے مینار بنائے، جب بادشاہت نے شہروں کو خون سے دھویا، جب اقتدار نے انسانی جان سے کھیلنا شروع کیا اور ہم نے ان کو فاتح اعظم کے لقب دینا شروع کیے، تو اسلام کا چہرہ داغدار ہونے لگا. میں آپ کو اسلامی لڑائیوں کے جلوے دکھاؤں گا کہ اسلام جب تلوار چلاتا ہے تو کن حدود میں رہ کے چلاتا ہے. آج وقت تمام ہوا، بات کل آگے بڑھے گی، کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں کہنا ہے جو آج رہ گئی، وقت نہیں رہا. آج تو بس اتنا کہ ابو سفیان نے یہ بات کہی کہ یہ حکومت، اور حمزہ نے یہ بات کہی، نہیں عباس نے یہ بات کہی کہ یہ رسالت. کربلا میں اسی مسئلے کا فیصلہ ہوا، اس لیے کہ اسلام میں دونوں آ گئے، رسالت والے بھی اور حکومت والے بھی. اب پتہ کیسے لگے رسالت والے کون ہیں حکومت والے کون ہیں؟ جس سے کہیے تم حکومت والے ہو وہی لڑنے لگے گا، تم خود ہو گے حکومت والے، ہم تو رسالت والے ہیں. زیادہ کربلا میں پھر بنی امیہ اور بنی ہاشم آمنے سامنے آئے، یزید بنی امیہ میں سے تھا، حسین بنی ہاشم میں سے تھے، یزید ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین محمد کے نواسے تھے. یہاں کربلا کے میدان میں اسی بات پر ڈویژن ہوا کہ جو حکومت والے ہیں وہ ادھر چلے جائیں، جو رسالت والے ہیں وہ ادھر چلے. جن کے دل میں حکومت کی تمنا تھی وہ یزید کی طرف چلے گئے، جن کے دل میں رسالت کا تصور تھا وہ حسین کی طرف چلے آئے. اب رسالت والے 72 نکلے، حکومت والے لاکھوں نکلے. رسالت والے 72 نکلے، حکومت والے لاکھوں نکلے، مگر انجام کیا ہوا؟ حکومت ہے مٹی کا ڈھیر، رسالت کھرا سونا. تو اگر لاکھوں تختیاں مٹی کی ہوں اور 72 تختیاں کھرے سونے کی ہوں، تو جب بازار میں جائیں گی تو ان کی قیمت کہیں ملے گی زیادہ، اور مٹی کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب تاریخ عالم نے 72 کو دیکھا تو آج تک ان کے اثرات میں یہ مجمع جمع ہے، اور وہ لاکھوں نفرت و ہلاکت کے دریا میں ایسے ڈوب گئے کہ ان کا پتہ بھی نہیں مل رہا ہے. بس آج کا بیان تمام ہوا. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور پہلی محرم کے لیے تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ چھٹے امام جب پہلی محرم آتی تھی تو ایسا گریہ فرماتے تھے کہ آپ کی آواز گریہ سن کے پڑوسیوں کو خبر ہو جاتی تھی محرم کا چاند ہو گیا. اور آٹھویں امام، امام رضا غریب، محرم کی پہلی کو اپنے گھر میں غمزدہ بیٹھے ہیں، اتنے میں دیدل خدائی آ گئے، کیا مرحبا یا دیدل، انت ناصرنا و مادحنا، دیبل مرحبا تو ہمارے ناصر و مدعا ہو، دیبل محرم کی پہلی ہے، آج تم نے ہمارے جد کے لیے مرثیہ کہا، دیبل نے ہاتھ جوڑے کہا فرزند رسول مرثیائی کہہ کے لایا ہوں، سنانے کے لیے آیا ہوں، کہا اچھا دیبل تو ٹھہر جاؤ ابھی نہیں، اٹھے دست مبارک سے پردہ آویزہ کیا، سیدانیوں کو بلایا کہا بیویوں آؤ تمہارے جد کا مرثیہ ہونے والا ہے، خاندان رسالت کی شہزادیاں پردے کے پیچھے تشریف فرما ہوئے، امام اور ان کے ساتھی پردے کے باہر بیٹھے، دیبل کو حکم دیبل اب مرثیہ پڑھ، دیبل مرثیہ شروع کیا، فاطمہ قومی یبنت الخیر فندبی نجوم و سماوات بالارض فلاتی، اے فاطمہ اے خیر خلق کی بیٹی اٹھ کے دیکھیے آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں، دیبل مرثیہ پہنچتے جاتے تھے، امام گریہ فرماتے جاتے تھے، سیدانیاں گریہ فرما رہی تھیں، مجلس ہوتی رہی، جب مجلس تمام ہو گئی اور دیبل مرثیہ پڑھ چکے تو امام نے ایک شعر کا اضافہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ان سب سے دور زمین طوس پر سو رہا ہے، دیبل نے شعر پڑھا اور اس کے بعد ہاتھ جوڑے کہا یمنا رسول اللہ میں آپ کے گھر کا پرانا غلام ہوں، مجھے آج تک نہیں معلوم کہ زمین طوس پر کون ہے، امام نے کہا دیبل سچا ہے تو نے، تجھے کہاں سے معلوم ہوگا، زمین طوس پر میری قبر بنے گی، میں اپنی شہادت کی خبر دے رہا ہوں، بغضب یہ ہوا کہ دیبل نے شعر دوبارہ پڑھ دیا، اندر سے کنیز آئی دیبل چپ ہو جا، امام رضا کی بہن کو غش آ گیا ہے، میں کہوں گا اے امام رضا کی بہن بھائی کی خبر ہے شہادت نہ سن سکی، ہائے میرے حسین کی بہن زینب بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا، سر کو نئے نئے طویل پر دیکھا، لاشے کو پامال ہوتے دیکھا، بازار کوفہ میں بھائی کا سر تلاوت کر رہا تھا، ایک لائنہ نے پتھر مارا، زینب کا دل تڑپ گیا، سر چوبے محمل بدے مارا، اے فلک امامت کے چاند ابھی کمال کو نہ پہنچا تھا۔